الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گزشتہ جمعے بھی یہی آیت پڑھی گئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، مشابہ لگ گیا تھا کہ وہ انسان من قبل لفی غلالم مبین پڑھ دیا گیا تھا، اور آیت اصل میں ہے انکا انت العزیز الحکیم. مضمون تو یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کر لی تو تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات شروع کی. پہلی دعا یہ مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ گھر جو آپ نے مجھ سے بنوایا اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، لیکن تقبل، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام باب تفاعل سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قابل تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو قبول کر لیجئے. جیسے انسان اپنے کسی بڑے کو، شیخ کو، اپنے والد کو یا اور کسی مرشد کو کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو قبول کر لیجئے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ انسان جتنا بھی حق ادا کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار دنیا کے اندر نہیں گزرا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے عائشہ، جتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی سب کے سب کی مغفرت اللہ کی رحمت سے ہوگی. فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ فرمایا، ہاں اے عائشہ، میری مغفرت بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل ہو گئے کہ ہماری مغفرت تو پکی ہے، ہم نے اتنا عمل کر لیے، اتنی مناجات کر لی، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے نوافل پڑھ لیے. فیضان آپ آگے آ جاؤ. اتنی مناجات پڑھ لی، اتنے نوافل پڑھ لیے، اتنی تہجد، اتنے اوابین، اتنے اشراق، اتنا وقت اپنا لگا لیا، تو اب تو ہماری کیا ہے، جنت تو بس لکھی لکھائی ہے، گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان کے، لہذا اب کیا ہے، جنت لکھی لکھائی ہے. ارے جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. دیکھ، جنت اس قدر سستی نہیں. حضرت خواجہ حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. کیا ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ انسان تھوڑا سا عمل کرے. اور دادا نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا عمل، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت پر 60 سال کی جنت ادا فرما دیتے. 70 سال کی عبادت ہے، 70 سال کی جنت لے لو. بھائی دنیا کا دستور کیا ہے، اگر صبح سے شام تک مزدور کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے، صبح سے شام تک کی مزدوری لے لے، اور اگر شام سے لے کر اوور ٹائم کرتا ہے تو اس کو اس کا اوور ٹائم دے دیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مہینہ کام کرے اور ساری زندگی بیٹھ کر کے کھائے. ایسا کوئی ہے مالک دنیا میں ہوگا کہ ایک مہینہ کام کرائے اور کہے ساری زندگی بیٹھ کر کے کھا، اب میں تیری کفالت کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم چند دن میری عبادت کر لو، پھر جنت میں جب آؤ گے تو میں تمہاری کفالت کروں گا. تمہارا کھانا پینا، رہنا سہنا، سب کچھ میرے ذمے، اور دنیا سے بڑھ کر دوں گا. یہاں تو ہم کیا کہتے ہیں مزدور سے، ارے تو نے یہ کام صحیح نہیں کیا، یہ جو پتھر لگایا ہے ماربل یہ صحیح نہیں لگایا، تیری تنخواہ میں سے اتنا کٹے گا. بجائے اس کو بڑھا کر کے دینے کی گھٹا کر کے دیتے ہیں، کہ کسی طریقے سے بچ جائے. اور دنیا میں عقل مند انسان کون کہلاتا ہے؟ کہتے ہیں آج میں نے اتنے روپے بچا لیے اتنی محنت کر کے, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ارے بچاؤں گا کیا, دنیا سے بڑھ کر وہ چیز عطا کروں گا کہ جس چیز کے بارے میں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. جنت کی نعمتیں کوئی گمان کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے انسان دل میں خیال کرے گا یا اللہ فلاں پرندہ کھا لوں, فلاں پرندے کا گوشت کھا لوں, اسی وقت وہ پرندہ اس کے سامنے آ جائے گا پک کر کے. دنیا میں تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک دال کھانی ہو. پرندہ تو دور کی بات ہے, تیتر مور اور بٹیر یہ تو دور کی بات ہے, ایک دال کھانی ہو تو پہلے انسان پیسے کماتا ہے, پھر بازار جاتا ہے, پھر خرید کر لاتا ہے, پھر باورچی خانے میں اس کو صاف کرتا ہے, صاف کر کے اس کے مسالے جمع کرتا ہے, مسالے جمع کر کے پھر اس کے بعد اس کو چولہے پہ چڑھاتا ہے, پھر چڑھا کے پھر اس کو پکاتا ہے, اب پکانے کے بعد اب کھانے کے لیے تیار ہوں. پھر روٹی لائے گا, اور بنگلہ دیش کا ہے تو چاول پکا لے گا پھر کھائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ارادہ کرو گے, ادھر تمہارا ارادہ ہوگا ادھر وہ چیز حاضر ہو جائے گی تمہارے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ یعنی سمیع بدعائنا وعلیم بنیاتنا, کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور علیم بنیاتنا اور ہماری نیتوں سے بخوبی واقف ہے. آگے فرمایا, ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, یا اللہ ہم جو دو باپ بیٹوں نے جو یہ گھر بنایا ہے ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. اللہ مالوچی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے سے مسلمان تھے. مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ مسلمان تھے, لیکن کیا کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ مسلمان تو ہیں اور بڑھیا مسلمان بنا دے. ایک انسان اگر 1000 کی نوکری مل جاتی ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ اس سے بہتر کوئی نوکری دلوا دے, کوئی 2000-5000 والی نوکری دلوا دے. تو دنیا میں ہم جتنے حریص ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخرت اور ایمان میں اس سے زیادہ حریص ہیں. ہم اپنی دنیا کے اندر حریص ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا عطا فرمایا, اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر نظر نہیں کرتے, ان کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, یا اللہ اس سے اور اچھا بڑھ کر مسلمان بنا دے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں دیکھ لیں کہ سلام البادئ بالسلام بریء من الکبر, کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اس کے اندر کبھی کبر نہیں آئے گا, کیونکہ بڑائی کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے. بڑائی اللہ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء رداءی, بڑائی میری چادر ہے, جو اس کے اندر گھسے گا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا, چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو, کتنی بڑی اللہ نے اس کو سلطنت کیوں نہ دی ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ دے گی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں سبقت کر رہے ہیں, لیکن کبھی ہم سبقت نہیں کر سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سلام کر دیتے تھے. آج کیا ہے, امت کے اندر سے سلام نکل گیا, آج ہم سلام نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اصل سلام کیا ہے؟ السلام. میرے شیخ حضرت والا ہردوئی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے آج سلام کو ہم نے لولے لگڑا کر دیا, کسی کی مرضی ہے السلام علیکم, فرمایا السلام علیکم کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام یعنی برائی تیرے اوپر لازم ہو. جلدی کے اندر یہ سلام کیا اور نکل گئے. اصل سلام کیا ہے؟ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو تجھ کی، تجھ پر، اور اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر اور برکت ہو اللہ کی تیرے اوپر. آج اس سلام کو امت بھول گئی، کہیں گڈ مارننگ ہو گیا، کہیں گڈ ایوننگ ہو گیا، اور کہیں شب بخیر ہو گیا، کہیں صباح الخیر، کہیں مساء الخیر ہو گیا. آج امت سلامتی کو بھول گئی، اور جب تک سلامتی دی، سلام کو پھیلایا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ. آج کیا ہے؟ ہم سلام کو نہیں پھیلا رہے، پھیلا رہے ہیں. بولے بھائی، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک غلطی ہماری کہ سلام صحیح طریقے سے نہیں کرتے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم السلام علیکم، حمزہ ظاہر نہیں کرتے. اگر حمزہ ظاہر نہیں کرے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا، اور جب معنی تبدیل ہو جائے گا تو دعا سے بدعا بن جائے گا. یہ ابھی تو دعا ہے، پھر بدعا بن جائے گی. نمبر دو، نمبر ایک سلام، نمبر دو اس کو تشہیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے. ارے یہ تو چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ یہ تو مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ ارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے سلام میں سبقت لے جاتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ آج بچہ ہے، آج دیکھے گا بڑے کو سلام کرتے ہوئے، کل اس کے دل میں خود بخود اسلام کی عظمت آئے گی، اور جب یہ بڑا ہوگا تو خود بخود سلام میں سبقت کرے گا. سکھانے کے لیے، اعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں مبتلا نہیں تھے، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے سکھلایا. تو ان دونوں نبیوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا. کیا مطلب؟ اسلام تو ہے، لیکن یا اللہ اور زیادہ اسلام میں ترقی عطا فرما. آگے دعا مانگی، پھر اس کے بعد دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم میں سے ایک نبی مبعوث فرما، ایک رسول مبعوث فرما. لیکن جس کا مقصد اور منشور کیا ہوگا؟ نبی تو آ گیا، اللہ نے نبی پیدا کر دیا، لیکن اس نبی کا مقصد اور منشور کیا ہے؟ فرمائے یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیری آیتوں کی صرف تلاوت نہ کرے. یتلو علیہم آیاتک کے بعد صبر نہیں فرمایا. نمبر ایک یتلو علیہم آیاتک، پھر کیا فرمایا؟ وہ یعلمہم الکتاب، اس کتاب کو سکھلائے بھی. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الفاظ قرآن کو بیان کرنا یہ نبی کے لیے لازم ہے. یعنی وہ نبی ایسا ہو جو الفاظ قرآن کو بیان کرے کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے. آج قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، کسی نے اپنے زمانے میں، پرانے زمانے میں پرانی بوڑھی عورتوں سے پڑھ لیا، اب پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا ہمارے لیے، جیسا تیسا ارمیا پڑھ لو. اگر آپ کو روزانہ اللہ تعالیٰ صرف دال چاول ہی کھلاتے رہیں تو کیا کہے گا انسان؟ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، روزانہ دال چاول اور سبزی مل رہی ہے، کبھی تو مرغوں اور بریانی بھی عطا فرما. تو دوستو، جس طرح ہم دنیا کے اندر ترقی اور اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ کہ تم قرآن کریم بھی اچھا پڑھو، تم قرآن کریم بھی اچھا پڑھو. کیا ہوگا؟ جب اچھا پڑھو گے تو سننے میں مزہ آئے گا، اور جب سننے میں مزہ آئے گا تو پھر پڑھنے میں خود بخود مزہ آئے گا. جب پڑھنے والا قاری عبد الباسط، کتنے بڑے قاری تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کفار اپنے بچوں کو اٹھا کر بھاگ جاتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام جو قرآن کریم یہ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سن کر ہماری ذریت کہیں ایمان نہ لے آئے. اعلان کروایا ابو جہل نے مکے کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تلاوت کرے اس وقت کوئی شخص ان کے قریب نہ جائے, اور دو شخصوں کو مقرر کیا کہ جا کر کے سنو یہ کیا تلاوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگ کفر سے نکل کر دارا اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جب یہ دونوں شخص وہاں پہنچے, پہنچ کر کے انہوں نے تلاوت سننی شروع کی تو وہاں سے بھاگے, بھاگ کر ابو جہل کے پاس آئے. ابو جہل نے کہا بھاگے کیوں وہاں سے؟ کہا اگر نہ بھاگتے تو ہم ایسا ہوتا کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تاثیر رکھی ہے. آج ہم نے قرآن کریم کو صرف کس نے رکھ لیا کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز کے اندر دے دیا, اپنے گھروں کے اندر سلطانوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا, میت لے کر کے چل رہے ہیں, اس کے سرحانے قرآن لے کر کے چل رہے ہیں. جہالت کی انتہا دیکھیے بھائی, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں, اور جو لوگ فاصلے فاصلے سے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کر کے بیٹھ جائیں. آج کیا ہے, میت مر جائے انسان کا انتقال ہو جائے, تو جس نے زندگی کے اندر قرآن نہیں پڑھا, جب روح موجود تھی جب قرآن نہیں پڑھا, آج اس کی میت کے پیچھے قرآن لے کر کے چل رہے ہو, کس کام کا ہے؟ ایک انسان ہے, اب اس کو سمجھاتا ہوں ایک مثال سے. ایک انسان ہے پیاسا ہے, پیاس لگی ہے, حالت پیاس میں اس کا انتقال ہو گیا. اب ایک اس کا بچہ اس کے پیچھے پانی کا جگ ٹھنڈا لے کر کے چل رہا ہے, اس کی میت کے پیچھے پیچھے لوگ پوچھتے ہیں کیوں دے کر کے چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ پیاسا مرا ہے. وہ کہتے ہیں ظالم زندگی میں پلاتا کیا فائدہ تھا بھائی, کب فائدہ ہے زندگی میں پلاتا جب فائدہ تھا؟ یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے کہ آ گیا کھسکنے کے اندر بھی ارے کسی چیز میں تو سخاوت کرو. اللہ کے راستے کے اندر جو شخص تھوڑا سا بھی کھسکتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, اور بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں, اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں توڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو جب کھسکے تو اس وقت یہ نیت کر لے کہ اللہ تیرے دین کی بات اور تیرے دین کی طرف میں کھسک رہا ہوں, تو میری طرف دوڑ کر کے آ جا. ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے چل نہیں پاتا, کیا کرتے ہیں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا چل, معلوم ہے بچہ چل نہیں پائے گا, ایک دو قدم چلتا ہے پھر گرنے لگتا ہے, تو باپ کیا کرتا ہے آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے, اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر بچہ گر گیا تو دوستو ایک یہ محدود محبت ہے, اللہ کی محبت غیر محدود ہے. اگر ہم ذرا سے کھسکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیوں اپنی رحمت کی گود میں نہیں اٹھائے گی؟ اللہ کی محبت سے بعید ہے. باپ تو گرا سکتا ہے اولاد کو, اس کے دل میں نفرت آ گئی, اس کے دل میں اولاد کے لیے نفرت آ گئی کہ مجھے اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے, گرنے دے اس کو. لیکن اللہ کے دل, اللہ رب العزت کے دل میں, اللہ پاک کے ہاں اپنے بندے کے دل میں, بندے کے لیے اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے نفرت آ جائے. اگر 100 سال کا کافر بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو کو دیکھا کہ جنت پہ ٹہل رہا ہے, فرمایا لالا جی جنت پہ کہاں تم؟ فرمایا مولانا مرتے وقت انکہی زبان سے نکل گئی تھی. انکہی کا مطلب جو نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے وہ نکل گیا تھا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ ساری زندگی تو ظالم نے کفر کیا لیکن مرتے وقت اللہ نے کلمہ عطا کیا اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. تو دوستو نیکی کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. انسان کی نیت کیسی ہے, جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا ثمرہ اور ویسا پھل عطا فرمائیں گے. اور صحابہ کی نیتیں, آج نیتیں کیا ہیں ہماری, نیتیں خالص نہیں ہیں. صحابہ کی نیتیں خالص تھیں, صحابہ کی نیت خالص. جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے بعد صحابہ اکرام ایک غزوہ لڑ کر کے آئے. ہم تو صبح سے شام تک کام کر کے آ جائے اور گھر کوئی باہر مہمان آ جائے تو بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ابا گھر پر نہیں ہے. اور بچہ اگر بیوقوف ہو تو جا کر کے کہہ دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. کس لیے؟ کہتے ہیں یار اتنے تھک گئے. اور صحابہ اکرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی برکت سے آج ہم تک ایمان پہنچا. جنگ بدر لڑ کر کے آئے, کفار مکہ نے بدر میں ظاہری طور پر شکست ہوئی تو کفار مکہ کو کیا ہوا؟ حوصلہ مل گیا کہ یار ہم واپس کیوں لوٹ گئے, ہمیں دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن اب بروز ہفتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے فجر کی نماز کے لیے. ایک جاسوس نے آ کر بتایا یا رسول اللہ کفار کا لشکر راستے کے اندر رک گیا اور واپس پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو بلاؤ. بلا کر اسی اور مشورہ کیا, فرمایا اے عمر اور اے ابو بکر تمہاری کیا رائے؟ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری رائے یہ کہ وہ ہمارے اہل عیال تک پہنچے, اس سے پہلے یہ کہ ہم ان تک پہنچ جائیں. کل جنگ سے آئے نہ آرام کیا نہ گھر گئے, لیکن جب مقابلہ کفار سے ہوا تو صحابہ کبھی پیچھے نہیں رہے. دوستو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, جنت کی خوشخبری جن کو دنیا کے اندر مل گئی ہو. اللہ نے اپنے صحابہ کو منتخب فرمایا, نہ ہر گوہر ترت تاج شد, نہ ہر مرسل اہل معراج شد, ہر موتی بادشاہوں کے تاج میں نہیں جڑتا. آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا ایمان کا کیا حال ہوتا, مولانا ہم تو اتنے ہی زمانے کے اندر پیدا ہوئے. ارے اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو نہ معلوم ہمارا کیا حال ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں پیدا فرما کر ہمیں اسلام ایمان عطا فرمایا, اسلام عطا فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ نے نیک مجالس عطا فرمائی, اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لے. اگر وہ زمانہ ہوتا تو زمانے کے اندر آزمائشیں کیسی کیسی تھیں, لڑ سکتے تھے؟ صحابہ پھر تیار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لشکر جو لوگ تیار ہوئے, جو لوگ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ان تمام صحابہ کو اطلاع کرو. حضرت بلال حبشی کے ذمے لگایا امام, اور یہ میں کسی کتاب سے نہیں, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت بلال حبشی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑایا, اے بلال جاؤ جا کر تمام صحابہ کو اطلاع کر دو جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے, وہ فوراً جمع ہو جائے نماز کے بعد. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, یہ آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق شہادت کتنا تھا, آج ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ موت کا نام لیتے وقت ہماری جان نکل جاتی ہے, قبرستان جاتے وقت ہماری ٹانگیں تھرانے لگتی ہیں, اور اگر قبر کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں مولانا ہمارا دل بیٹھ رہا ہے. صحابہ کا ایمان تو دیکھو, صحابی آ کر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر کے بیٹے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اپنی بیٹیوں کی وجہ سے, میری بہنوں کی وجہ سے مجھے جہاد کے اندر نہیں جانے دیا, خود جہاد کے اندر چلے گئے اور شہید ہو گئے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بدلے میں میں آپ کے ساتھ چل کر شہید ہو جاؤں. باپ شہید ہو گیا, کب شہید ہوا ہے؟ دو دن پہلے, اور بیٹا دو دن کے بعد آ کر کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں اپنی بہنوں کی وجہ سے رک گیا تھا لیکن اب تو باپ شہید ہو گیا, اب میرے اوپر جہاد فرض ہے, لہذا مجھے آپ اجازت دیجئے میں شریک ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ہی شریک ہو جائیے. تو دوستو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہم اگر اس زمانے میں پیدا ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ہم یوں کر لیتے, ہمارا ایمان یوں ہوتا. اللہ نے جس زمانے میں جس وقت میں جس چیز کو پیدا کیا وہی اللہ سے بہتر تھا. ایک بزرگ نے کیا فرمایا, بارش ہوئی اچانک تو فرمایا اللہ کس بہترین موقع پر آپ نے بارش فرمائی ہے، کس بہترین موقع پر آپ نے بارش فرمائی ہے؟ تو آسمان سے آواز آئی، کیا کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ اللہ کے یہاں سے کیا آواز آئی؟ کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ وہ بزرگ اسی وقت چپ ہو گئے کہ اللہ کیا ہے؟ اس لیے اعتراض مت کرو کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا کیا، اس زمانے میں تو کتنے ہی فتنے، ہر طرح مصائب اور مشکلات ہی ہیں۔ ارے وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، اگر آج مشکل ہے تو کل خوشی ہے، اگر آج مصیبت ہے تو کل آرام اور آرام ہے، اور آج اگر کچھ مالی مشکلات ہیں تو کل اللہ تعالیٰ خوشحالی کر دیں گے۔ دوستو دنیا ہماری وجہ سے قائم ہے، کفار کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ آج مسلمان محروم ہو کر کیا کہتا ہے؟ ارے مولانا دیکھیں اللہ نے ان کو کتنا عطا فرمایا ہے، کیا چیزیں جو ان کے پاس نہیں ہے، مال و دولت میں وہ ہم سے آگے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے ہیں، تجارت ان کے پاس ہے، ان کے ملک کے کہ اتنا خوبصورت بنائے۔ تو اللہ تعالی نے دوستو ان کا حصہ دنیا ہی میں ان کو دے دیا۔ اگر ایک باپ ایک بچہ بیمار ہے اور ایک بچہ صحت مند ہے تو ماں دونوں کو کھانا الگ الگ دیتی ہے۔ جو بیمار بچہ ہے جس کو دست لگے اس کے لیے کھچڑی بنائی اور اس کے سامنے رکھ دی، اور جو صحت مند ہے اس کو ماں باپ ماں کیا دیتی ہے، گوشت روٹی دے دیتی ہے، چل تو یہ کھا لے۔ تو کفار کا حصہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہے، انہوں نے جتنا کمانا کھانا ہگنا موترا جو کچھ ہے، ان کا کام کیا ہے؟ صبح کھانا اور شام کو جمع کرا دینا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا، ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے جنات اور اے انسانوں تمہیں کس لیے پیدا کر رہا ہوں؟ ليعبدون کا ترجمہ کیا اے ليعرفون، تاکہ تم مجھے پہچان جاؤ۔ یہ مصائب اور پریشانی جو آتے ہیں یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ جب ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت کو لے کر کے رونے لگتا ہے، یا اللہ فاقے سے ہوں، یا اللہ کچھ تو بھیج دے، کوئی مصیبت آ گئی، کہیں درد ہو گیا جسم کے اندر، تو کیا کر رہا ہے؟ اب اللہ سے رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، اتفاق بخار ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ کرنے لگے، تو ایک صحابی نے آ کر فرمایا کہ عمر آپ جیسے بہادر اور آ کر رہا ہے، فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخار دیا ہی آ سننے کے لیے، مجھے بخار دیا ہی اسی لیے کہ اللہ تعالی میری آ سنے۔ آج ہم بہادر بنتے ہیں، کہہ رہے یہ مصیبت یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑا، جو شخص اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالی ساری دنیا سے اس کو بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ آج کیا ہے مسلمان کا حال؟ آج ہمارا حال یہ کہ اگر ہمیں ذرا سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال تھا کہ جب بھی کوئی امر پیش آتا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کام پیش آتا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ یہ مشکل آئی ہے اس کو دور فرما دے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بولو بھائی، اس کا الٹ حال ہے ہمارا، اس کا الٹ حال ہے۔ اگر مصائب اور پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں یا اللہ ہم ہی رہ گئے تھے اس مشکل کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے یہ مصائب کے لیے۔ دوستو جو صحابہ نے مصائب اور پریشانیاں اٹھا لی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، فتنے ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نرمیاں بھی اتنی رکھی ہیں، نرمیاں بھی اتنی رکھی ہیں۔ آگے جا کر کے اس کو بھی بیان کروں گا۔ ربنا وبعث کا ترجمہ کر لوں جلدی جلدی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کے اندر جو حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان حکمتوں کو بھی وہ نبی بیان فرمائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا کلام کوئی ایک آیت بھی حکمت کے بغیر خالی نہیں ہے، ایک ایک لفظ حکمت کے بغیر نہیں ہے. قرآن کریم کا الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر لفظ کے اندر حکمت ہے, اور ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے. لیکن انسان کا ایمان اور یقین جس کے مطابق بن جائے. ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت گئی میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ایک بستی پڑی. صحابہ نے سوچا چلو یہاں پر قیام کر لیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بستی کے اندر اگر کوئی شخص آ جائے تو بستی والے اس کا اکرام اور مہمانداری کرتے تھے. صحابہ اکرام جب گئے تو بستی والوں نے بھگا دیا, فرمایا ہم تمہاری مہمانداری نہیں کریں گے. صحابہ نے فرمایا کوئی بات نہیں. باہر آئے, باہر آ کر کے اپنا خیمہ لگایا, لگا کر کے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد ان کا امیر آیا, ایک شخص آیا ان میں سے بھاگا ہوا. اس نے کہا کہ ہمارا جو وہ ہے سردار, اس کو سانپ نے ڈس لیا, کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس کا زہر نکال دے؟ جو تم بولو گے وہ ہم تمہیں دیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا میں نکال سکتا ہوں, کیا دو گے تم, کیا دو گے تم؟ کہا جو تم مانگو گے وہ دوں گا. کہا ایک پورا ریوڑ بکریوں کا لوں گا. کہا دوں گا. آئے آ کر کے سورہ وہاں جہاں زہر تھا ٹانگ میں جیسا تھا وہاں پر ہاتھ رکھا, سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھتے ہی سارا زہر غائب, بادشاہ اور سردار اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آ گئے. تو جس کا یقین اتنا ہو, جس کا یقین اتنا ہو کہ قرآن کریم کی جو آیت میں پڑھوں گا اس کے اندر اثر اللہ تعالی نے ضرور رکھا ہے, وہ بے اثری کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے, ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا, ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہمیں صحت ہوگی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صحت دیں گے یا نہیں دیں گے. اور صحابہ جب پڑھتے تھے تو اس یقین کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اگر صحت ملے گی تو اسی سے ملے گی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماتے تھے. جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آئے تو آ کر کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے تو جو واقعات پیش آتے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے, تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے ذریعے کارگزاری سنا دیا کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا, پھر ہم نے ایک ریوڑ بکری کا لیا اور سارے راستے اس کو کھاتے رہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, میرا حصہ کہا ہے اس میں سے, میرا حصہ تو لا صحابہ. تو صحابہ نے کچھ گوشت بچا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کھا لیجیے. تو معلوم ہوا دنیا کی طلب یہ بیجا نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ایک دفعہ بحرین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بھیجا جو جا کر جزیہ لے آئے. صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ جب جزیہ آئے گا مسلمانوں کا, مسلمانوں کے لیے کفار کی طرف سے ایک رقم لے کر مسلمان کفار کو امن دیتے ہیں, اس کا نام شریعت کے اندر کیا رکھا گیا ہے, جزیہ, کہ اگر تمہیں ہمارے ملک کے اندر امن سے رہنا ہے تو اتنی رقم تم ہمیں عطا کرو گے, تم ہمیں دو گے تب ہم تمہیں امن دیں گے, اگر نہیں دو گے تو پھر اس کے بعد ہمارا اور تمہارا قتال ہے. اور آج مسلمان جزیہ دے کر کے رہ رہا ہے, آج مسلمان جزیہ دے کر کے رہ رہا ہے, کفار کر رہے ہیں, ہم ویزا نہیں دے رہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے, کیوں؟ آج ہم اسلام سے دور ہو گئے, ایمان سے دور ہو گئے. اب جب جزیہ آیا صحابہ اکرام نے رات کو ہی اونٹوں کی اور گھوڑوں کی آوازیں سن لی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں پہنچے فجر کے وقت تو جزیہ پہنچ چکا تھا, بحرین سے صحابہ جزیہ لے کر کے آ چکے تھے. اب دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہنس پڑے. فرمایا صحابہ تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے سنا جزیہ آ کیا اتنی غربت تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مانگنا دنیا دنیا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی ہے. فرمایا کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی صفائی کا ذریعہ ہے. تو ہم چلتے ہیں دنیا کے اوپر, اگر یہی دنیا ہمارے دل کے اندر داخل ہو گئی تو ہمیں تباہ و برباد کر دے گی, اگر دل کے نیچے رہے گی تو یہ کشتی چلتی رہے گی اور اللہ کی نگری تک پہنچ جائے گی, اللہ کی نگری تک پہنچ جائے گی. تو والحسنہ, حکمت بھی سکھائے گا میرا نبی. وہ یزکیہم, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تزکیہ بھی کرے گا. وہ نبی کیسا ہوگا؟ وہ یزکیہم سے ثابت ہوتا ہے کہ خانقاہیں بھی ہوں گی. تزکیہ کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہوں کے اندر. آگے فرمایا یہ آیت اصل میں اس کا ایک جز رہ گیا تھا, انک انت العزیز الحکیم, اس کی وجہ سے میں نے یہ پوری دوبارہ پورا بیان کر دیا, لیکن الحمدللہ پچھلے جمعے سے الگ بیان ہوا. یہ بزرگوں کی دعائیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے کچھ بھی کرا سکتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کالے ہیں, غلام ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو فرمائے اے بلال میں نے اب تیرے قدموں کی آواز کو اپنے سے آگے سنا ہے. اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا تھا. تو اس آیت کو پورا کرنے کے لیے آج میں نے اس کو پڑھا, انک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ آپ عزیز بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں اور حکیم بھی ہے. کیا مطلب؟ حکمت والے بھی ہیں. طاقت کا ہونا الگ ہے اور حکمت کا ہونا الگ ہے. ایک انسان کے پاس طاقت تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ طاقت کو غلط استعمال کرے گا. جیسے ایک شخص نے ایک بھالو پالا, بھالو دیکھا جس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, بھالو پالا اس نے. تو ایک دن وہ سو رہا تھا, اس کی ناک پر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی, تو بھالو نے ایک دفعہ اڑا دی, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی, پھر بھالو نے اڑا دی, تیسری مرتبہ پھر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی, پھر بھالو نے اڑا دیا اس کو. چوتھی دفعہ جب آ کر کے بیٹھی تو بھالو کو غصہ آ گیا, گیا اتنا بڑا پتھر اٹھا کر کے لایا اور کہا نہ رہے گی تو اور نہ بیٹھے گی, اٹھا کر مالک کے سر پہ مارا, نہ مکھی رہی نہ مالک رہا. تو دادا نے فرمایا کہ دیکھو قوت تو تھی لیکن حکمت نہیں تھی. قوت تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے کہ استعمال کیا کرنا ہے. اگر حکمت ہوتی تو مالک کا سر ہٹاتا, مکھی کو مار دیتا, لیکن وہاں قوت تھی حکمت نہیں تھی. بس آپ یہ آیت, پچھلے جمعے کا بیان مکمل ہو گیا. آپ ایک چیز ضروری جو بیان کرنی ہے, دو چیزیں مختصر سے وقت کے اندر, کہ آج کل ایک چیز عموماً غور سے سن لے, تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آج کل ایک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء عطیہ کر دو. آج یہ چیز مسلمانوں کے درمیان یہود و نصارہ ڈال رہے کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء عطیہ کر دو, لکھ کے دے دو کہ میرا گردہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو لگا دیا جائے, میرا دل میرے مرنے کے بعد فلاں کو لگا دیا جائے, میری آنکھیں میں ڈونیٹ کرتا ہوں فلاں کو لگا دی جائے. تو دوستو یہ ہرگز جائز نہیں ہے, شریعت کی روح سے حرام ہے یہ. اب حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے. اب لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں, کتنے فائدے کی بات ہے کہ ایک انسان مر رہا ہے, اس کو اگر دل مل جائے تو اس کو دوسری زندگی مل جائے گی. ارے ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کا مالک اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذمے, ہمارے ذمے. بولو بھائی, اگر ایک انسان بیمار ہے, اس کا دل خراب ہے, اور ایک شخص نے اس کو دل ڈونیٹ کر دیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے, میں نے تجھے امانت دیا تھا یا اس کا مالک بنایا تھا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس بھائی؟ یہ جسے ہمارے پاس امانت ہے یا ہم اس کے مالک ہیں؟ امانت میں خیانت جائز ہے؟ امانت میں خیانت جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ آیت المنافق کی ثلاثۃ, منافق کی علامتیں تین ہیں. کیا؟ اذا حدث کذبا, کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. اذا حدث کذبا واذا وعد اخلف, اور جب بھی وعدہ کرے گا, وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خانہ, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا. اب اس کی مثال سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے دل میں عطا فرمائی. وہ مثال کیا ہے؟ ایک شخص ہے, غریب شخص ہے, اور غریب محلے میں رہتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کراچی کے کسی غریب محلے میں اس کے پاس ایک امیر اس کا دوست آتا ہے, کہتا ہے یار یہ 1 کروڑ روپے یہ تم امانتاً رکھ لو, کچھ عرصے کے بعد میں آ کر تم سے لے لوں گا. اتنے میں اس کے محلے والوں کو خبر ہو جاتی ہے. محلے والے اس کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یار تیرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو اس 1 کروڑ روپے میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا آپ دے دے, ہم کھا لیں گے پی لیں گے, زندہ رہ جائیں گے, مریں گے نہیں بچ جائیں گے. کیا وہ شخص دے گا؟ بولو بھائی, آپ کے پاس رکھوا دی, آپ دے دو گے؟ کیوں نہیں دو گے؟ امانت ہے. حالانکہ وہاں وہ شخص مر رہا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے یار دے دینا چاہیے, یہ تو مر رہا ہے یار, اگر وہ دوست آئے گا تو میں اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گا, جواب دے دوں گا اس کو کہ لوگ مر رہے تھے, میں نے اس لیے 13 روپیہ تقسیم کر دیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے دوستو؟ عقل دلیل نہیں ہے, شریعت دلیل ہے. آج لوگ عقل کے پجاری ہیں کہ مولانا ارے یہ کیا ہے, ہم نے تو اس طریقے سے عمل کر لیا. عقل کے ذریعے نجات نہیں ہوگی, شریعت کے ذریعے نجات ہوگی. لہذا یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے, کہ اپنی آنکھ دے دو, اپنے گردہ دے دو, اپنا دل دے دو. اور لوگ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں ظاہری فائدہ تو نظر آ رہا ہے. ہاں, زندگی کے اندر صرف وہ چیز دے سکتے ہیں جس چیز کے دینے سے انسان کے اپنے اندر کوئی حرج نہیں آتا. ایک انسان بلا ضرورت گردہ بیچ رہا ہے, یا ضرورت ہے پھر بھی گردہ بیچ رہا ہے, اپنے والدین ہو یا کوئی غیر ہو یا کوئی اپنا ہو, کیا چاہے خونی ہو باپ ہی کیوں نہ ہو, یہ امانت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 6 فٹ کا جسم دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ امانت جو دیں گے وہ امانت ہم سے پوری واپس دیں گے. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ کوئی رکھواتا ہے اور اس میں سے کہتا ہے یار میرا باپ بہت بھوکا تھا, میں نے اس کو 100 روپے کا کھانا کھلا دیا, تو وہ کیا چھوڑے گا؟ چھوڑ دو گے؟ وہ کہے گا دوستی کے اندر تو خیال اگر میں کروں تو کروں, لیکن کیا ہے قانون کے اندر اس کا ہے کوئی وہ کہ امانت رکھوائی تھی, اگرچہ اس کے والد کیوں نہ ہو, اس کے ماں باپ کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کے لیے دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ امانت ہے ہمارے پاس. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دوسری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہے, تو دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ کونوا مع الصادقین, کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو, اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو, ان کے ساتھ رہ جاؤ, دین تمہارے اندر خود بخود آ جائے گا. تو دادا نے ارشاد فرمایا اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار میں پیر کس طرح بناؤں, تو فرمایا مشیر بنا لو. اگر فی براسے میں شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ تو فلاں سے فلاں سے بیٹھ ہو گیا، فلاں کو اس نے اپنا پیر بنا لیا، تو فرمایا پیر مت بناؤ، ارے بھائی مشیر ہی بنا لو، جیسے دنیا کے اندر کرتے ہو، دنیا میں کیا کرتے ہو، مکان بنانا ہو تو اس کے لیے مشیر الگ ہے، اگر عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو تو اس کے لیے مشیر الگ ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو فرمایا دنیا کے اندر مشیر بنا لو، کسی اللہ والے کو، سچے اللہ والے کو، جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو، کیا مطلب، جس سے مناسبت ہو، جس سے انسیت ہو، جس کی بات ماننے کو دل چاہے، اور حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا اس طریقے سے نہیں کہ ایک بیان سنا اس کے بعد بیٹھ ہو گئے پھر اس کے بعد ساری ہوا نکل گئی، فرمایا کم سے کم 6-7 مہینے تک آتے جاتے رہو، آنے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد اب غور کرو کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، اگر فائدہ ہوا تو فرمایا اس سے تعلق قائم کر لو، اگر فائدہ نہیں ہوا تو فرمایا دوسرا شیخ تلاش کرو، آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا کہاں ہے آج کل اولیاء اللہ، کہاں ہے اللہ والے، دادا نے اس کی مثال بھی عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا کہ آج کل اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ والے، تو ان سے کہو کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے محلے کے ڈاکٹر سے علاج کیوں کراتے ہو، ابن سینا کا انتظار کرو کہ وہ خبر سے نکل کر کے آئے تو تمہارا علاج کرے، جو پرانے پرانے اطباء تھے، جو بڑے بڑے جن کے نام تھے، ان کا انتظار کرو کہ وہ خبر سے نکل کر آئے تمہارا علاج کرے، تو اس وقت کیا کہتا ہے، اگر ایک سے علاج نہیں ہوا تو کہتا ہے کہ یار مجھے اس سے علاج نہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، دوسرے سے فائدہ نہیں ہوتا کیا کہتا ہے، تیسرے کے پاس جا رہا ہوں، تیسرے سے فائدہ نہیں ہوتا تو کیا کہتا ہے، میں چوتھے کے پاس جا رہا ہوں، تو فرمایا وہاں تو نہیں کہتے کہ دنیا کے اندر ڈاکٹر ختم ہو گئے، اگر کوئی شخص یہ کہتے ارے یار تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، 10 ڈاکٹر تو میں تجھے ملوا چکا ہوں جن سے تجھے فائدہ نہیں ہوا، اب اس دنیا میں ڈاکٹر کہاں ہے، جو ڈاکٹروں کو دوں چھوڑے گا، بولے بھائی چھوڑ دو گے، نہیں چھوڑو گے، کیوں، فرمایا جان پیاری ہے، فرمایا جان پیاری ہے اس لیے ڈاکٹر ڈھونڈتے رہو گے جب تک کہ علاج نہ ہو جائے، فرمایا جس دن ایمان پیارا ہو گیا اس دن اللہ والوں کو ڈھونڈتے رہو گے جب تک کہ ایمان کامل حاصل نہ کر لو، جب تک ایمان کامل حاصل نہ کر لو، لہذا فرمایا اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو فرمایا مشیر تو بنا لو، اس سے مشورہ کر لو کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور بغیر مشورہ یہ کرو گے، دادا کو ایک صاحب ایک کشمیر کے دادا کے خلیفہ ہیں، ان کو دادا نے فرمایا کہ دیکھو میاں 7 بادام کھا لیا کرو روزانہ، اس سے کیا رہے گا، تمہارا دماغ تازہ رہے گا، تمہارا دماغ تازہ رہے گا، انہوں نے ایک دن کیا کیا، جوش میں آ کر کے، بادام کھانے میں کس کو مزہ نہیں آتا، وہ اٹھا کر کے 100 بادام کھا گئے، اب ساری رات ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر، صبح دادا کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے 7 دانے فرمائے تھے، میں 100 بادام کھا گیا، دادا نے پھر دوائی دی، علاج کیا، پھر اس کے بعد جا کر ان کو نیند آئی، تو اللہ کا نام لینا تو ضروری ہے، لیکن کسی سے پوچھ کر کے لے کہ کتنی دفعہ اللہ کا نام لو، حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو 1200 مرتبہ بتایا اللہ کا نام لینے کا، اس نے جو ہے 24,000 دفعہ لے لیا، خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا، خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا، تو حضرت حکیم الامت کیا فرماتے ہیں، فرماتے اللہ کا نام لینے میں لذت اور مزہ ضرور ہے، لیکن مشیر اور کسی پیر سے پوچھ لو کہ کتنی دفعہ لینا چاہیے، وہ تمہارے حساب سے بتائے گا کہ اتنی دفعہ لے لو، اور جو بے حساب لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا پجامہ غائب ہوتا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ بہت وسیع ہوئی سرکار ہے، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ये पहुंची हुई सरकार नहीं है, ये पागल हो गया ये। और जो पागल हो जाए वो क्या अल्लाह को, जो खुद पागल है वो क्या अल्लाह का रास्ता सिखलाएगा। इसीलिए हजरत हकीम मोहम्मद हजरत हजरत माशा अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर अल्लाह वाला बनना है तो किसी बुजुर्ग का दामन थाम लो और फिर उनसे मशवरा करके फिर उनके ऊपर अमल करो। जिस तरीके से दुनिया की चीजों में लज्जत है, इसी तरीके से अल्लाह के नाम के अंदर लज्जत है। एक दफा इंसान कहता है अल्लाह जल्ल जलालुहु व तआला शानु, अब लज्जत आई, अब उसने जिक्र शुरू कर दिया, अब रोता जा रहा है, जिक्र करता जा रहा है, यहाँ तक कि नींद उड़ गई, अब लोगों के पजामे उतर गए और लोग क्या समझ रहे हैं, अरे क्या विलायत के मेयार पर पहुंचा है। अरे विलायत का मेयार नहीं है, ये पागलपन का मेयार है। किसी अल्लाह वाले से पूछो तो सही कितनी दफा करना है। बस आज का बयान यहीं पर पूरा हुआ, जो चीजें बाकी थी, जो चीजें जहन में आई वो मैंने पेश कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए और हम सबको निस्बते औलियाए सिद्दीकीन की खत्ते मुंतहा तक पहुँचा दे और अपने दोस्तों की सफ़ों में अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमा ले। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई निकाह वाले हजरात जल्द से जल्द आगे तशरीफ ले आए, सिर्फ दूल्हा आगे आ जाए।